اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعن علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ، عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں، تقوی کی بنیاد پر معاملات زندگی انجام دیں۔ تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسانی زندگی کے تحفظ کی تدبیر ہے، جسے اللہ نے مقرر کیا ہے اور انسان نے اپنی زندگی پر اس کو نافذ کرنا ہے۔ تقوی سے باہر انسانی زندگی محفوظ نہیں ہے، انسانی زندگی کا کوئی پہلو محفوظ نہیں ہے۔ تقوی ہر میدان زندگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے، اور تقوی کے قیام کے لیے، تدبیر کے قیام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام وسائل و اہتمام فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک اہم بڑا سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیام تقوی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے۔ قیام تقوی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل کی ہیں، اور قیام تقوی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کو منسوب فرمایا ہے۔ انبیاء کرام نے اپنے عصر میں، اپنے دور میں اپنی امتوں کو تقوی پر کاربند رکھنے کے لیے تبلیغ کی ہے، کوشش کی ہے، اور انہیں تقوی کے قیام کے لیے آمادہ کیا ہے۔ ہرچند ہر نبی کی جو قرآن نے داستان ذکر کی ہے، سب سے بڑی مشکل عوام کو انبیاء کے پیغام میں یہی نظر آتی تھی، تقوی کا قیام انہیں دشوار لگتا تھا، اور زیادہ تر انبیاء کے تابع اقوام اور نسلوں نے تقوی کی پیروی نہیں کی۔ اسی طرح ائمہ ہدیٰ علیہ السلام نے اپنی قوموں کو، اپنی جمعیتوں کو قیام تقوی کے لیے آمادہ کیا، اور ان کے لیے ہر ممکنہ وسیلہ فراہم کیا، چونکہ تقوی میں نجات ہے اور تقوی کے ذریعے نجات ہے۔ لیکن عوام نے تقوی کے مقابلے میں مزاحمت کی اور فسق و فجور کو ترجیح دی، اور وہی سلسلہ آج تک ہمیں نظر آتا ہے۔ اگر ہم انسانی بستی میں دیکھیں اور اس کے اندر مخصوص مسلمین کو دیکھیں، تو سب سے زیادہ گریزاں تقوی سے ہیں، تقوی کی طرف رجحان نہیں ہے، اور فسق و فجور کو ترجیح دیتے ہیں، فسق و فجور سے زیادہ لطف اندوز ہوتے ہیں اپنی زندگی کے اندر۔ قیام تقوی کے مراحل ہیں مختلف، ان مراحل میں سے بعض مراحل ہیں جو ائمہ ہدیٰ علیہ السلام نے طے کیے ہیں، اور فسق و فجور کو لگام دینے کی کوشش کی ہے کہ مسلمان معاشرہ فسق و فجور کا شکار ہو کر اللہ کی اطاعت سے نکل کر معصیت میں زندگی نہ گزارے۔ اور سب سے اہم سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور قیام تقوی کے لیے جو قدم اٹھایا ہے وہ ہمیں دیگر معصومین علیہ السلام کی زندگی میں نظر نہیں آتا اس شدت کے ساتھ، اس حد تک قیام تقویٰ کے لیے اور امر بالمعروف کے قیام کے لیے۔ سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا عہد، اپنا زمانہ، اپنا معاشرہ اور اس کے اندر طبقات اور ان طبقات کی کیفیت دیکھی، اخلاقی حالت، اجتماعی حالت، سماجی حالت، ہر لحاظ سے وہ گرے ہوئے پائے، ہر لحاظ سے بحران کا شکار تھے۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے اس صورتحال کا نظارہ نہیں کیا، تماشا نہیں دیکھا، بلکہ اس صورتحال سے امت کو نکالنے کے لیے اقدام کیا، تدبیر کی۔ اور سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام نے گویا پہلے سے یہ تیاری کر رکھی تھی۔ اگر ہم امام حسین علیہ السلام کے وہ خطبات اور جملات اور پیغامات جو آپ نے بنو امیہ حکومت کو یا اس دور کے اکابرین کو پیش کیے، بیان کیے اور انہیں حقیقت حال سے آگاہ کیا کہ آپ کس دور میں زندگی گزار رہے ہو اور حکمران کیا کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہو، حدود خدا پائمال ہو رہی ہیں، آپ لا تعلق اور بے تفاوت بیٹھے ہوئے ہو، اس بات پر امام حسین علیہ السلام نے شدید سرزنش کی ان کی، خصوصاً خطبۃ المنا میں۔ اور اس کے بعد انہیں ذمہ دار قرار دیا موجودہ حالت کا جو امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں پیش آئی، جس کی ایک علامت یہ تھی کہ لوگ اتنے دین و تقویٰ سے دور ہو چکے تھے اور امر بالمعروف سے کہ حکومت یزید تک جا پہنچی، یزید جیسا فاسق فاجر مؤلن بالفسق ان پر حکمران بن بیٹھا۔ یزید کا باپ حیلہ و مکر سے حکمران بنا اور یزید کھلا مشرک اور کافر اور فاسق و فاجر تھا، اور مسلمانوں نے اس کی خلافت، اس کی حکومت، اس کی امارت کو قبول کیا یا اقرار کیا اور بیعت کی، یا خاموش رہ کر اس کے ستم کی تائید کی ہے۔ اب یہ سارے شریک تھے اس جرم کے اندر، اور یہی تکلیف دہ بات تھی امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے۔ اسی کے لیے امام نے یزید کی حکمرانی سے پہلے ہی فضا بنانا شروع کر دی، چونکہ جب یزید کے باپ نے یزید کی حکمرانی کے لیے میدان ہموار کرنا شروع کیا، امام حسین علیہ السلام نے اس کے خلاف قیام کے لیے میدان ہموار کرنا شروع کر دیا۔ دونوں کام ہم زمان ہوئے، لیکن امیر شام نے امت کی حالت کو دیکھ کر، ان کی کمزوریوں کو مد نظر رکھ کر جو تدبیر اس نے کی وہ کامیاب ہو گیا، اور امام حسین علیہ السلام نے اسی وقت سے امت کو تیار کیا کہ یہ نکبت، یہ ذلت، یہ رسوائی اس امت کے شامل حال نہ ہو، لیکن لوگ آمادہ نہیں ہوئے۔ جس طرح امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمانا تھا کہ امیر شام چالاکی دکھاتا ہے اور میں تقویٰ، میری روش تقویٰ ہے اور اس کی روش چالاکی ہے۔ اب لوگ تقویٰ سے کتنے متاثر ہوئے، امیر المومنین کے تقویٰ سے اور امیر شام کی چالاکی سے کتنے مطمئن ہوئے۔ اور یہی صورتحال پھر بعد میں تمام ادوار میں تکرار ہوتی رہی کہ عوام چالاک لوگوں کے، چالاک حکمران اور چالاک پیشواؤں کے سے زیادہ متاثر ہوئے، ان کا ساتھ دیا اور باتقوی متقی آئمہ کا ساتھ نہیں دیا۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مکمل اتمام حجت فرمائی ہے، جس میں کوئی شعبہ شائبہ باقی نہیں چھوڑا، ہیلے اور بہانے جیسے آج ہمارے پاس مختلف جواز ہیں موجود، ترک فرائض کے، ترک اطاعت کے، معصیت کے، تقوی سے باہر زندگی گزارنے کے، فسق و فجور کے ہزاروں دلائل ہمارے پاس موجود ہیں، اور یہ دلائل ظاہر ہے شرعی دلائل، دین سے، قرآن سے، حدیث و سنت سے، خاموشی کے دلائل اور مجرمین کا ساتھ دینے کے دلائل عوام خود نہیں بنا سکتے اور نہیں نکال سکتے، یہ تعاون علماء کرتے ہیں، وہ علماء جو عوام پسند دین بناتے ہیں اور پیش کرتے ہیں اور عوام کو ہر معصیت کے اوپر مائل کرتے ہیں، ہر ظلم کا ساتھ دینے کے لیے جواز فراہم کرتے ہیں اور خود بھی دیتے ہیں، جیسے خطبۃ المنا میں سید الشہداء علیہ السلام نے علماء ہی کو خطاب کیا اور انہیں بتایا کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے حدود خدا پائمال ہو رہی ہیں، منکرات پہ عمل ہو رہا ہے اور معروف ترک ہو گیا ہے اور تم بیٹھے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہو، بولتے تک نہیں ہو، اور کیوں نہیں بولتے ہو؟ اس لیے کہ تمہارے وظیفے بند ہو جائیں گے، تمہیں جو مراعات حکومت سے، سلطنت سے مل رہی ہیں وہ بند ہو جائیں گی، تمہارے حلوے بند ہو جائیں گے، تمہاری مراعات ختم ہو جائیں گی، پیسے بند ہو جائیں گے تمہارے، اس لیے تم خاموش بیٹھے ہو۔ اور امتوں کو بھی یہی علماء بے روح کر دیتے ہیں، امتوں سے بھی احساس ختم کر دیتے ہیں اور تدین امت سے اور عوام سے بھی ختم کر دیتے ہیں۔ یہ بڑا قصور ہوتا ہے ظالمین کے ہاتھ پاؤں مضبوط کرنے کے لیے، علماء جو کردار ادا کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ گنونا جرم علماء کا یہی ہوتا ہے کہ ظالمین کے مقابلے میں عوام کو خاموش رکھنا اور عوام کو مختلف دلائل دے کر، کبھی انہیں کہنا یہ تقدیر ہے تمہاری، کبھی انہیں کہنا حکمران ظالم ہو یا عادل ہو اس کے خلاف قیام کرنا جرم ہے، گناہ ہے، کبھی یہ کہنا کہ چونکہ امام معصوم موجود نہیں ہے اس لیے کوئی قیام جائز نہیں ہے، دین خدا معطل ہے، یہ ایک ہی کماش، ایک ہی طبقہ ہے جس مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، ظالمین کا ساتھ دینے والے علماء ایک مسلک اور ایک فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، فرقہ ظلم اور فرقہ ستم کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور یہی میدان ہموار کرتے ہیں ظلم و ستم کا ہر طرح کے، جیسا کہ کربلا کا میدان انہی نے ہموار کیا۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ عوام شامل نہیں ہوئے، یہ ایک بہت بڑا اہم سوال ہے جسے علماء کو تاریخ سے جواب نکال کے آج کی نسل کو بتانا چاہیے، یہ ذمہ داری اور فریضہ ہے کہ کوفہ میں شیعہ ہیں اور حجاز میں سنی ہیں اور باقی شہروں میں بھی مخلوط آبادی موجود ہے، یہاں حجاز کا سنی بھی سید الشہداء علیہ السلام کی دعوت پر خاموش ہے اور کوفہ کا شیعہ بھی خاموش ہے، ہرچند کوفہ کے شیعہ نے حجازیوں سے بہتر کارکردگی دکھائی، احساس کیا، جمع ہوئے، اکٹھے ہوئے، امام کو دعوت دی، لیکن آخر میں جا کر دباؤ میں آ کر ڈر کے امام کا ساتھ چھوڑ دیا اور امام کے مقابلے میں آ گئے، لیکن نتیجہ ایک ہی نکلا، کوفہ والے ڈر کے نہیں آئے اور حجاز والے اپنے غلط فہمیوں اور پروپوگنڈے کے نتیجے میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شامل نہیں ہوئے۔ اس میں کس نے کوفہ کو خاموش کروایا؟ کوفہ والے سہم گئے، بظاہر عبیداللہ ابن زیاد نے کیا، لیکن عبیداللہ ابن زیاد نے ایک ایک کوفی کو پکڑ کے، خصوصاً جو 18,000 آمادہ کوفی تھے، 18,000 جنگجو تھے، 18,000 مسلح لوگ تھے، ان 18,000 کو اکیلے اکیلے الگ الگ جا کے نہیں ڈرایا، عبیداللہ نے ان 18,000 کے سرغنوں کو ڈرایا، ان کے سرداروں کو ڈرایا، ان کے رہنماؤں کو ڈروایا، ان کے قائدین کو ڈرایا، اور ان کی تعداد محدود تھی، چند ایک تھی، اور انہیں بلا کر ڈرایا، پھر انہوں نے عوام کو ڈرایا، انہوں نے عوام کو قانع کیا، مطمئن کیا کہ اس وقت اپنی جان و مال اور عزت و آبرو بچاؤ، اپنا خاندان بچاؤ، اپنی بیوی بچے بچاؤ، اپنے املاک و کھیت بچاؤ، اپنے باغات بچاؤ، ورنہ بنو امیہ سب تباہ کر دیں گے، اس طرح کا خوف ان لوگوں نے ان کے دلوں میں پہنچایا۔ اور وہ کوفہ کے نامور کردار ہیں، معروف کردار ہیں، جنہوں نے تیار کیا، انہوں نے ہی ان کو خاموش بھی کروایا، جنہوں نے ان کو پہلے امام حسین علیہ السلام کی بیعت کے لیے تیار کیا، خط لکھوائے اور دعوت دی اور جنگ کے لیے بنو امیہ کے خلاف قیام کے لیے تیار کیا، انہوں نے ہی کہا کہ اب گھر میں جا کے بیٹھ جاؤ۔ چونکہ عوام کی زمام خواص کے ہاتھ میں ہوتی ہے، عوام خود سوچتے نہیں ہیں، عوام خود سمجھتے نہیں ہیں، اول تو سمجھ نہیں سکتے، اگر سمجھنا چاہیں تو بھی خود عمدن سمجھنے کو اپنے لیے جرم سمجھتے ہیں، اور اپنے اکابرین و قائدین و رہنماؤں کے گوش فرمان ہوتے ہیں، گوش بے فرمان ہوتے ہیں، وہ ہمیں کیا رہنمائی کرتے ہیں، وہ کہیں اٹھو تو ہم اٹھ جائیں گے، وہ کہیں بیٹھو تو ہم بیٹھ جائیں گے۔ اور کوفہ میں یہ سارے لوگ 18,000 اکٹھے ہوئے تو ان سرداروں کے کہنے پر اکٹھے ہوئے، خود نہیں آئے۔ اور جب واپس ہوئے حضرت مسلم کو تنہا چھوڑ کے، اور پھر قطعاً باہر نہیں آئے، 3 سال تک کربلا کے بعد بھی خاموش بیٹھے رہے، انہی رہنماؤں کے کہنے پر خاموش بیٹھے رہے۔ پھر 3 سال بعد یہ رہنما شرمندہ ہوئے تو انہوں نے دوبارہ انہی کوفیوں کو پھر اٹھایا اور پھر توبہ کے لیے تیار کیا۔ ان 18,000 میں سے 12,000 نے توبہ کی، اور 12,000 اب جنگ کے لیے بنو امیہ کے خلاف تیار ہو گئے تائبین بن کر۔ پھر ان رہنماؤں میں آپس میں، لیڈروں میں اختلاف ہوا، اور اپنے اپنا دستہ، اپنا اپنا قبیلہ لے کر علیحدہ ہو گئے، اور سلیمان ابن سرد کے 4,000 رہ گئے، باقی جو لڑے اور سارے مر گئے وہاں پر۔ مقصود یہ بیان کرنا تھا کہ کوفہ کے جتنے حالات ہیں، کوفہ اگر بولتا ہے تو ان خواص کے کہنے پر، کوفہ چپ رہتا ہے تو ان خواص کے کہنے پر، کوفہ لا تعلق ہو جاتا ہے ان اکابرین و لیڈرز کے کہنے پر، کوفہ توبہ کرتا ہے تو انہی کے کہنے پر، عوام مکمل طور پر اپنے رہبروں اور رہنماؤں کے اختیار میں ہوتے ہیں۔ جیسے آج ہے، آج بھی عوام جب سڑکوں پہ نکلتے ہیں تو اپنے لیڈروں کی دعوت پر، اور جب گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں تو اپنے لیڈرز کی دعوت پر۔ جو ترجیح ان کے لیڈرز کو ہو، وہی ترجیح عوام کی ہوتی ہے۔ عوام خود سے اپنا راستہ نہیں سمجھ سکتے، جستجو نہیں کرتے، تلاش نہیں کرتے، تشخیص نہیں دے سکتے، اور اس راستے کو طے نہیں کر سکتے، یہ عوام کی کمزوری ہوتی ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کیا، اور حجاز اور باقی خطہ سارا خاموشی سے دیکھتا رہا، اور امام علیہ السلام نے، باوجود اس کے کہ امام کو یقین تھا کہ جس طرح حجاز سے کوئی میرے ساتھ نہیں نکلا تو امام کی حوصلہ شکنی نہیں ہوئی، یوں نہیں کہ حجاز نے دعوت کو انسنا کر دیا، تو اکابرین تھے حجاز میں، کوفہ سے زیادہ بڑی شخصیات حجاز کے اندر تھیں، صحابہ ابھی موجود تھے اور صحابہ کی اولاد موجود تھے، تابعین موجود تھے، ان میں بڑی بڑی جید شخصیات موجود تھیں، اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی دعوت قبول نہیں کی، بلکہ امام کی شدید حوصلہ شکنی کی، لیکن امام نے ارادہ نہیں بدلا، اور ان کے رویے کو اپنے فیصلے پر اثر انداز ہونے نہیں دیا، اور پھر اپنا مقصد جاری رکھا۔ قلت انصار اور قحط انصار کے باوجود امام نے اپنا راستہ جاری رکھا، چونکہ متعین راستہ تھا، اس کا کوئی متبادل نہیں تھا، اگرچہ لوگوں نے متبادل راستے بنا کے اور انہیں شرعی دلیلوں سے مدلل کر کے اپنے آپ کو تسلی دے لی تھی، لیکن امام علیہ السلام کے مطابق یہ سارے راستے باطل تھے، یہ سارے فیصلے غلط تھے۔ امام نے ان سارے فیصلوں پر خط بطلان کھینچ دیا اور فرمایا کہ یہ خطا کے راستے ہیں، یہ جرم کے راستے ہیں، یہ ظلم و ظالم کی تائید کے راستے ہیں، یہ اللہ کی نافرمانی کے راستے ہیں، اس لیے امام علیہ السلام نے ان سب کو رد کر دیا اور مسترد کر دیا، اپنا قیام جاری رکھا باوجود اس کے کہ انصار و یاران و مددگاران نہیں تھے، قیام جاری رکھا۔ اور پھر جب کوفہ کی سمت گئے اور کوفہ میں بھی معلوم ہوا کہ حجاز سے بدتر صورت تو کوفہ کی ہے، یہ پہلے لوگ جذباتی لوگ، جوشیلے لوگ، انقلابی لوگ، جو لگتا تھا ظلم سہتے نہیں ہیں، ظلم برداشت نہیں کرتے اور ظلم کے خاتمے کے لیے قیام کیا ہے انہوں نے، یہ تو حجازیوں سے بھی بدتر نکلے، چونکہ حجازیوں نے امام کو پہلے کوئی وعدہ نہیں دیا، دعوت نہیں دی، اور کوئی امام کے ساتھ قول و قرار اور عہد و پیمان نہیں باندھا، اور دور ہی رہے امام سے آخر تک۔ لیکن کوفیوں نے پہلے اقرار کیا، عہد کیا، قول و قرار کیا، اور پھر اس کے بعد دھوکہ دیا اور امام کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس لیے حجاز کے رویے سے کوفہ کا رویہ زیادہ بد تھا، زیادہ معصیت کارانہ اور زیادہ گناہ کارانہ رویہ اہل کوفہ کا تھا کہ عہد کر کے توڑ دیا، عہد شکن تھے وہ۔ بہر کیف امام علیہ السلام نے کوفہ میں بھی اپنا ارادہ نہیں بدلا اور اپنا عزم جاری رکھا، اپنا قیام جاری رکھا اور آخر انتہا تک اس کو پہنچایا۔ حجاز سے نکل کر کوفہ کی طرف گئے، پھر کوفہ سے کربلا، اور کربلا میں پھر جو لوگ سامنے آئے وہ کوفی لشکر لے کر، بنو امیہ کا لشکر، اس کے سامنے بھی امام تسلیم نہیں ہوئے، اس کے سامنے بھی اپنا قیام جاری رکھا۔ ان کا مطالبہ تھا آخر تک، دو محرم سے لے کر، بلکہ دو محرم سے پہلے جب حر کے دستے نے، لشکر نے آ کر امام کا راستہ روکا اور امام کو کربلا کی طرف رخ موڑنے کی کوشش کی اور موڑ کے لے گئے، تو امام نے وہاں سے دو ٹوک کہہ دیا تھا کہ جو تم چاہتے ہو وہ میں نہیں کر سکتا، تسلیم نہیں ہو سکتا، بیعت نہیں کر سکتا، تمہاری حکومت کو تسلیم نہیں کر سکتا، اور اس فیصلے پر آخر تک باقی رہے۔ پھر دو محرم کو امام جب کربلا میں گئے، اور اس کے بعد تین یا چار محرم کو عمر سعد آیا، اور اس نے روزانہ یہی مطالبہ کیا کہ آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں اور آپ قبول کر لیں، مذاکرات کرنا قبول کر لیں، بات چیت قبول کر لیں، کوئی بھی تجویز ان کی طرف سے جو معاملے کو حل کر دے اس کی ترجیح میں تھی، لیکن امام علیہ السلام نے اپنا فیصلہ نہیں بدلا اور عاشور تک اپنے عزم پر قائم رہے۔ اور پھر اس کے بعد، کربلا کے بعد جو اگلا مرحلہ شروع ہوا، قیام امام حسین علیہ السلام کا، اہل البیت اسیر ہوئے، بیبیاں اسیر ہوئیں، بچے اسیر ہوئے، اور ان کو درباروں میں اور بازاروں میں پہنچایا گیا، اور پھر آخر کار وہ صعوبتیں ظاہری ختم ہوئیں، زندان ختم ہوئے، توک و رسن کھل گئے، اور اہل البیت واپس مدینہ آ گئے۔ لیکن یہ قیام جاری رہا، مختلف مراحل طے ہوئے، لیکن یہاں داستان ختم نہیں ہو جاتی۔ اس بیچ میں جو کام اہل البیت نے انجام دیا، خصوصاً حضرت امام سید ساجدین علیہ الصلوۃ والسلام نے اور حضرت زینب اولیاء سلام اللہ تعالی علیہا نے، اور اسی طرح آئمہ بعد جو امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے جو انجام دیا کام، وہ بہت عظیم کام تھا، اور وہ یہ کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام کو ایک تحریک اور نہضت کی شکل دے دی، بجائے اس کے کہ یہ ایک حادثہ بن جاتا اور ایک غمناک یادگار واقعہ رہ جاتا، جیسے اکثر جنگیں ایک تاریخی واقعہ بن جاتی ہیں اور پھر ان کا تذکرہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے، اکا دکا واقعات یا وہ افراد جو ان جنگوں میں کام آتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں۔ آئمہ ہدا علیہ السلام نے، ان تین آئمہ نے یہ کام کیا کہ کربلا کو تحریک بنا دیا، نہضت بنا دیا، وہ کام جو امام حسین علیہ السلام کے قیام کے دوران نہیں ہوا اس کو آئمہ ہدا نے ممکن بنا دیا کربلا کی بنیاد پر۔ یعنی امام حسین علیہ السلام خود موجود ہیں بنفس نفیس، اور یزید کے مقابلے میں قیام کر کے مدینہ سے نکلتے ہیں، لیکن مدینہ ساتھ نہیں نکلتا۔ مدینہ کے صحابہ، مدینہ کے صحابہ کی اولاد، مدینہ کے بنو ہاشم، مدینہ کے دیگر افراد یہ گھروں سے نہیں نکلتے۔ اور پھر امام مکہ میں جاتے ہیں، مکہ میں بھی یہی صورتحال رہتی ہے، یہ لوگ امام کے ساتھ نہیں جاتے۔ کوفہ امام علیہ السلام کو دعوت دیتا ہے، لیکن وقت آنے پر پھر امام سے رخ موڑ لیتے ہیں، عہد اپنا توڑ دیتے ہیں۔ یہ حالت اگر جاری رہے اسی طرح تو پھر تو کربلا کا واقعہ فراموش ہو جاتا، اور کربلا بنیاد نہیں بن سکتا تھا کہ ہر نسل ہر قوم یہ رویہ اختیار کرے حجاز اور کوفہ کا۔ آئمہ ہدا علیہ السلام نے، خصوصاً امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام و امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، نے اس کو ایک تحریک میں تبدیل کر دیا، اس کو ایک نہضت بنا دیا۔ نہضت و تحریک کس لیے؟ وہی کام جو امام کے عہد میں نہیں ہوا اس کام کو انجام پانے کے لیے، یعنی امت کو اٹھانے کے لیے، لوگوں کو قیام پر آمادہ کرنے کے لیے کربلا کو بنیاد بنا دیا۔ یہ بڑا اہم مرحلہ ہے، خصوصاً ہم عقیدتی لوگ ہیں، عقیدتی لوگوں کے لیے کوئی اور بنیاد نہیں ہوتی، صرف عقیدت بنیاد ہوتی ہے۔ عقیدت میں جو مواد ہوتا ہے عقیدتی، وہ ضروری نہیں کہ وہ واقعیت اور حقیقت کے مطابق ہو۔ عقیدت عموماً خود اپنی تسکین کا طریقہ خود بنا لیتی ہے، عقیدت مند انتظار نہیں کرتا کسی کا۔ اپنی عقیدت کو تسکین دینے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی رویہ اختیار کر لیتا ہے، اور آپ کے سامنے ہیں عقیدت مند، خصوصاً برے صغیر، یہ ہے ہی عقیدت کی سرزمین ہے۔ برے صغیر عقیدت کی سرزمین ہے، انہیں جلدی عقیدت پیدا ہو جاتی ہے۔ عقیدت یعنی قلبی لگاؤ، قلبی تعلق ایک، اور احترام دل کے اندر، اور تقدس۔ کوئی بھی آئے، یہ جتنے سلسلے باقی دنیا میں قائم نہیں ہوئے، رائج نہیں ہوئے، برے صغیر میں رائج ہو گئے۔ اس لیے آپ کو برے صغیر میں مزارات بہت ملتے ہیں، پیر مرشد بہت ملتے ہیں، اور بارونق ہیں سارے مزارات، چونکہ یہ لوگ عقیدت مند تھے، ہندو تھے۔ جب ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا تو عقیدت مند تھے، عقیدت تھی ہندوؤں کے اندر، اور ہندو مسلمان سے بھی زیادہ عقیدت مند ہے۔ وہ عقیدت قائم کرتے ہوئے، حتیٰ یہ بھی ضروری نہیں سمجھتا کہ جس سے مجھے عقیدت ہے یہ کوئی جاندار ہو، متحرک ہو، اس کے اندر کوئی ہلچل ہو۔ اگر وہ جامز ٹھوس پتھر بھی ہے اور آپ نے اس کے لیے کوئی حکایت داستان بیان کر دی ہے، اسے اسی وقت عقیدت پیدا ہو جاتی ہے، وہ اسی وقت اس کا دیوی بن جاتا ہے، یا دیوتا بن جاتا ہے، یا بھگوان بن جاتا ہے، تقدس حاصل ہو جاتا ہے۔ وہ اسی وقت اس کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ کے اور اس کا پاسبان و محافظ بن جاتا ہے۔ یہ عقیدت بنیادی طور پر یہ ہندوؤں سے پھیلی ہے۔ آگے اس موضوع کو کسی اور وقت میں بیان کریں گے، شاید 14 اگست کا رات کا جو تجزیہ ہوگا ممکن ہے اس میں آ جائے یہ بات کہ ہندو مذہب منابع میں سے ہے، منبع ہے، اس سے بہت سارے مسالک نکلے ہیں، اور بہت سارے مسالک نے ہندوؤں سے تقویت پائی ہے، ہندوؤں کی عقیدت سے، ہندوؤں کے طور طریقوں سے۔ یہ ایک منبع مذہب ہے، ایک ریسورس ہے جہاں سے بہت سارے عقیدتیں پھوٹی ہیں، سلسلے بنے ہیں، اور مسلمانوں نے بھی کمی نہیں چھوڑی۔ ہندو منبع سے جو کچھ مل سکتا تھا وہ انہوں نے تسلی کے ساتھ لیا ہے، بغیر کنجوسی کے، بغیر کسی احساس کے، انہوں نے سب کچھ عقیدت۔ چونکہ برصغیر میں عقیدت بنیاد ہوتی ہے، انہیں ہر چیز سے عقیدت ہو جاتی ہے، سورج سے، چاند سے، ستاروں سے۔ ایک ننگا آدمی، ننگ دھڑنگ، میلا کچیلا، نالی میں پڑا ہوا، یہ اٹھ کے باہر کھڑا ہو جائے، سب کو عقیدت۔ یہ سوٹ بوٹ ٹائی پہنا ہوا بھی اس کے سامنے عقیدت سے خاضے ہو جاتا ہے، اور یہ چولا کرتا پہنا ہوا بھی اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ ڈگری جس کے جیب میں ہے بڑی، پی ایچ ڈی کی، وہ بھی عقیدت کے سامنے، اس ننگے بابا کے سامنے جھک جاتا ہے۔ اور ہر ایک، کوئی بھی علامت آپ نصب کر دیں، بے جان یا جاندار، یہ ننگا بابا کھڑا کر دیں تو سارا ہندوستان، مسلمان غیر مسلمان، سب اس کے سامنے عقیدت سے تسلیم ہو جائیں گے۔ باقی اقوام میں اس طرح سے نہیں ہیں، عقیدت ان کے جنس میں شامل نہیں ہے، عقیدت کے لیے ان کو مجبور کرنا پڑتا ہے، قانع کرنا پڑتا ہے اور آمادہ کرنا پڑتا ہے، لیکن ہندوستانیوں کے خون میں گویا عقیدت شامل ہے۔ اور عقیدت کے لیے کوئی کرامت یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بس آپ بات کر دیں کہ یہ مقدس چیز ہے، وہ فوراً اس کے معتقد ہو جاتے ہیں۔ عقیدت مند عموماً تاریخی واقعات، اپنے زمانے کے واقعات اور ارد گرد کے واقعات کو کسی علمی نگاہ سے، تحقیقی نگاہ سے، تجزیاتی نگاہ سے نہیں دیکھتے، وہ فقط عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اگر عقیدت ہو وہاں تو پھر حرکت کرتے ہیں، عقیدت نہ ہو تو حرکت نہیں کرتے۔ یہ بہت اہم موضوع ہے سوشیالوجی کا، سماجیات کی، نفسیات کا، کہ کون سا سماج کیا خصوصیات رکھتا ہے اور کیا کمزوریاں اور کیا نکات قوت اس کے اندر موجود ہیں۔ اور اسی سے آپ دیکھیں بہت لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے، برے صغیر کی عقیدتی روح اور مزاج سے مذہب نے جی بھر کے فائدہ اٹھایا ہے، سیاست نے فائدہ اٹھایا ہے، سرمایہ داروں نے فائدہ اٹھایا ہے، حکمرانوں نے فائدہ اٹھایا ہے، انگریزوں نے فائدہ اٹھایا ہے، باہر کے مہاجمین نے فائدہ اٹھایا ہے، جرنیلوں نے فائدہ اٹھایا ہے، ہر طبقے نے۔ عقیدت مند ہوتا ہی وہ خام مال ہے، موم، جس کو کوئی بھی اٹھا کے استعمال کر لے۔ موم، نرم جو فوم ہوتا ہے، آج کل بچوں کے لیے ہوتا ہے، بچے اسے کھلونے بناتے ہیں، تو بچوں کے لیے بھی بڑی اچھی چیز ہے، چونکہ جو بچہ جیسا کھلونا بنانا چاہے اس موم سے اور فوم سے بنا لیتا ہے۔ اسی طرح عقیدت مند قوم بھی فوم کی حیثیت رکھتی ہے، کسی حکمران اور پیر و مرشد کے ہاتھ میں آ جائے، وہ جو بنانا اس سے بنانا چاہے بنا سکتا ہے۔ یہ اہم موضوع ہے، اس کو مزید وضاحت کی ضرورت ہے، کھولنے کی ضرورت ہے۔ کربلا کے متعلق عقیدت مند آگے نہیں بڑھ سکتا، جس کا صرف عقیدتی ایک رجحان ہو کربلا کی طرف، یہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھے گا، یہ جہاں ہے عقیدت کی حد تک وہیں رہے گا۔ یہ بے شک آپ، کربلا ایک بہت تاریخ کا سب سے بڑا محرک ہے، سب سے بڑا محرک۔ تاریخ میں قربانیاں بہت ہیں، لیکن ان کے اندر تحریک پاور اتنی نہیں ہے، ان واقعات کے اندر، جتنی کربلا کے اندر ہے۔ لیکن یہی پاور جب عقیدت مندوں کو میسر آتی ہے، وہ اس سے ذرا برابر ٹس سے مس نہیں ہوتے، متحرک نہیں ہوتے، چونکہ موم ہے، اور یہ موم عقیدت کی بنیاد پر کسی کے ہاتھ میں آ جائیں، وہ اپنا کھلونا ان کو بنا لیتا ہے۔ جیسا کہ بنایا کربلا کے نام پر ذاکروں نے، خطیبوں نے، تاجروں نے اس موم کو اپنے رنگ میں ڈھال لیا، اپنا کھلونا بنا لیا اس کو۔ اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سرمشق بنائی تھی اس کو بھول گئے۔ عقیدت مند سرمشق دیکھتا ہی نہیں ہے، شاگرد سرمشق دیکھتا ہے، متعلم۔ مجھے یاد ہے قم مقدسہ میں طلاب عزیز، جب ان کے ساتھ وقت گزرتا تھا، تو میں طلاب میں، ایک پاکستانی طلاب میں، کوشش یہ ہوتی تھی اپنے پاکستانی طلاب کو زیادہ وقت دیا جائے، اور جو اللہ نے توفیق دی ہے ان کے لیے ہو۔ تو میں انہیں مشاہدہ کرتا تھا کہ یہ وہاں پر اپنے استادوں کی عقیدت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، شخصیات کی عقیدت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ میں انہیں کہتا تھا ان کا شاگرد بنو کچھ حاصل ہوگا، ان کے مرید بنو گے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اگر استاد استاد رہا تو کچھ سکھائے گا تمہیں، تم شاگرد بنو تو کچھ سیکھو گے، لیکن اگر استاد پیر مرشد بن گیا اور آپ اس کے مرید، تو پھر آپ سے پیر کو تو فائدہ مل سکتا ہے، پیر سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ پیر اگرچہ کہنے کو بڑا مانوی روحانی شخصیت ہے، لیکن پیر کی طرف سے کوئی کرنٹ نہیں آتا مرید کی طرف، مرید کی طرف سے وسائل، پیسہ، عقیدت، احترام، ہر چیز پیر کی طرف جاتی ہے، یک طرفہ ٹریفک ہوتی ہے۔ اس لیے نہیں کہتا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہو استفادہ تو آخر تک جو بڑی شخصیت میسر آتی ہے، جو اللہ آپ کو معلم دیتا ہے، اس کے شاگرد رہو آخر تک، اس کے مرید نہ بنو۔ مرید بنو گے عقیدت پیدا ہو جائے گی، اور عقیدت تمہیں وہیں روک لے گی، پھر اس کے بعد تقدیس ہو، تعریف ہو، ثنا رہ جائے گی، علم کا تبادلہ ختم ہو جائے گا۔ اور پاکستانی جلدی ہو جاتے ہیں، ابھی بھی آپ پاکستان کے مدارس میں جائیں تو بہت سارے شاگرد کم ہیں، مرید زیادہ ملیں گے آپ کو۔ قم نجف میں جائیں تو بھی شاگرد کم ہیں، مرید زیادہ ہیں، اپنی اپنی شخصیات کے جن سے متاثر ہیں ان کے مرید بن جاتے ہیں۔ عقیدت مند، چونکہ عقیدت ایک اندرونی کشش اور محبت کا نام ہے، ایک لگاؤ کا نام ہے، اندرونی رجحان کا نام ہے، جو کسی شے سے پیدا ہو جاتی ہے، اور جب یہ لگاؤ پیدا ہو جائے تو انسان کو صرف محصور کر دیتا ہے اسی کے اندر، کہ آپ کا کام فقط یہ تقدیس، یہ ثنا، یہ تعریف کا اظہار کرنا ہے جس چیز سے آپ کو عقیدت پیدا ہوئی ہے۔ مثلا اگر اس ستون سے آپ کو عقیدت پیدا ہو گئی ہے، تو آپ نے فقط آ کے صبح و شام ستون کے سامنے تعظیم کرنی ہے، جھکنا ہے، سجدہ کرنا ہے، سلام کرنا ہے، اور اگر کوئی چندہ ہے تو وہ صندوق میں ستون کے ساتھ رکھا ہوا اس میں چندہ ڈال دینا ہے۔ اس کے علاوہ اگر یہ ستون ٹوٹ رہا ہے، اس کو تعمیر نہیں کرنا۔ عقیدت مند صرف تعریف کرتا ہے، تعمیر نہیں کرتا، وہ تعمیر کو اپنا فریضہ نہیں سمجھتا۔ مجھے یاد ہے گوجرانوالہ میں علامہ مفتی جعفر حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا مدرسہ، جب ہمیں جامعہ جعفریہ ملا تو ہم نے اس کی تعمیر نو شروع کی، بالکل کھنڈر بنا ہوا تھا، اور بہت محنت کر کے اس کو ہم نے آباد کیا، جو اس کی حالت تھی کیچڑ تھا، کالا باہر کے، اللہ نے توفیق دی، دو تین مہینوں کے محنت سے وہ تیار ہو گیا، آمادہ ہو گیا۔ مفتی صاحب کے اپنے ہاتھوں کا یا اپنے زمانے کا لگا ہوا علم وہاں پر جامعہ میں ابھی بھی موجود ہے۔ اس علم کے ارد گرد کوئی اچھی فضا نہیں تھی، جب سارا ہی مدرسہ ہی خراب تھا، تو وہ علم کا جو ارد گرد کا علاقہ تھا وہ بھی کافی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ ایک عقیدت مند جامعہ جعفریہ سے تھوڑے فاصلے پر، چند کلومیٹر پر، ایک ٹائل کمپنی تھی، اس ٹائل کمپنی میں ایک مومن عقیدت مند وہ انجینئر تھا، تو وہ آتا نہیں تھا مدرسے میں، لیکن روز وہاں سے پیغام بھیجتا تھا کہ آپ کیا کریں، ہدایات ہمارے لیے بھیجتا تھا، اپنی عقیدت کا اظہار کرتا تھا کہ یہ جو آپ مدرسے بنا رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تعلیم لوگوں کو گمراہ کرتی ہے، لوگوں کو آپ فلاں کریں۔ باہر کیف ہم نے یہ دیکھ لیا کہ اس کے اندر بڑی عقیدت ہے، اور ان کا جو شاگرد تھا ماتحت، وہ ہمارے پاس روز آتے تھے، وہ تعاون کرتے تھے ہمارے ساتھ۔ تو میں نے ان کے شاگرد کو کہا کہ انجینئر صاحب کو کہو کہ آپ ٹائل کمپنی میں ہو، ہمیں تقریباً آٹھ فٹ، آٹھ مربع فٹ ٹائل چاہیے، اچھی ٹائل چاہیے، علم کے نیچے لگانی ہے، باقی جگہ مدرسے میں تعلیم کے لیے نہیں لگانی، چونکہ وہ آپ پسند نہیں کرتے، اس علم کے لیے ہم نے ٹائل لگانی ہے، اور کالی ٹائل ہو، اچھی ٹائل ہو، ڈیزائن والی ہو، تاکہ لوگ دیکھ کے اسے پسند کریں اور آپ کے لیے دعا کریں۔ تو عقیدت مند نے جواب دیا کہ آغا صاحب کو جا کے کہو کہ آپ میرے بچوں کے دشمن ہو، میرے بچوں کو بھوک مارنا چاہتے ہو، آپ مجھ سے 8 فٹ ٹائل مانگ کے علم کے لیے، یہ گواہ موجود ہے ابھی بھی، شاید وہ انجینئر بھی خود موجود ہوں گے، عقیدت مند کی مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ اس کو تعمیر سے کوئی سروکار نہیں ہے، حتیٰ کہ جس علم کی عقیدت مند ہے اور جس کا دم بھرتا ہے خود اسی سے کوئی سروکار نہیں ہے، اس کو اسے بتایا کہ ہم علم کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اس کو فضا اچھی بنانا چاہتے ہیں، چونکہ نیچے وہ دیے جلانے کی جگہ تھی، دیے جلا جلا کے وہ فضا ساری تیل والی ہو گئی تھی، تو ہم چاہتے تھے اس کو ذرا خوبصورت بنائیں، اور بنایا الحمدللہ ابھی بنی ہوئی ہے، لیکن عقیدت مند کا یہ رد عمل تھا کہ اس سے تو میرے بچے بھوک سے مر جائیں گے، اگر میں نے 8 فٹ ٹائل علم کو دے دی، عقیدت مند کے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ عقیدت مند عقیدت کی تسکین کی حد تک رہتا ہے، عقیدت کو تسکین کیا دے چیز دیتی ہے، یہ ذہن میں رکھیں آپ، یہ بہت اہم نقطہ جو آج اس خطبہ میں 40 کا نقطہ آپ کو بتانا مقصود ہے وہ یہ ہے، عقیدت کو رسومات تسکین دیتی ہیں۔ رسومات وہ کام ہیں جو انسان خود، عقیدت مند خود عقیدت کی تسکین کے لیے انجام دیتا ہے، موم بتی جلا دی، اگربتی جلا دی، کوئی چیز پکا کے تقسیم کر دی، کوئی اور اس طرح کا کام، جس سے خود اس کو یقین ہو کہ میں جو کر رہا ہوں میری عقیدت کا جذبہ اس سے سکون حاصل کر رہا ہے۔ رسومات ان سماجی اعمال کو کہتے ہیں جو معاشرے کی عقیدت کی تسکین کے لیے وجود میں آتی ہیں، اور یہ انبیاء اور ائمہ اور علماء اور فلاسفہ رسومات نہیں لے کر آتے، نہ ان کا کام ہوتا ہے رسومات بنانا، یہ عقیدت مند خود بناتے ہیں۔ عقیدت مندوں میں بھی درجے ہوتے ہیں، کچھ عقیدت مند لیڈر ہوتے ہیں، کچھ عقیدت مند پیروکار ہوتے ہیں، کچھ عقیدت مند معاونین ہوتے ہیں، جس طرح باقی شعبوں میں طبقہ بندی ہے، عقیدت مندوں میں بھی طبقاتیت ہے۔ اس طبقاتیت میں مثلا ایک آدمی کو عقیدتوں کی تسکین کے لیے بہتر تدبیریں سوج دی ہیں کہ عقیدت کی تسکین کے لیے یہ کام کروں میں، تو وہ دوسرے تعاون کرتے ہیں۔ ہر ایک کو تدبیر نہیں آتی، عقیدت مندوں میں بھی لیڈرشپ ہے، رہبری ہے، اور پیروکار ہیں اس کے، لہذا رسومات عقیدت کی تسکین کے لیے ہوتا ہے۔ رسومات کسی مقصد کے حصول کے لیے، کسی الہی فریضے کی انجام دہی کے لیے رسومات نہیں ہوتی، رسومات عقیدتوں کی تسکین کے لیے ہوتی ہیں، اور اس کی زمام خود عوام کے ہاتھ میں، عقیدت مندوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ عقیدت مند یہ تشخیص دے کے بیٹھ کے مثلا جو مقدس چیز ہے، ہستی ہے، شخصیت ہے، کام ہے، اس کے سامنے بیٹھ کے زیادہ عقیدت کو تسکین ملتی ہے، یا کھڑے ہو کے، یا جھک کے، یا لیٹ کے، یہ اس کی اپنی تشخیص ہے کہ میں کیا کام کروں تاکہ میری تسکین کو، میری عقیدت کو زیادہ تسکین ملے۔ ایک کام یہ ایرانیوں نے شروع کیا، بعد میں پاکستانیوں نے بھی ان سے سیکھ لیا، کربلا میں جا کر کرالنگ کرتے تھے دور سے، اب تو روکتے ہیں ان کو، نہیں کرنے دیتے، لیکن شروع میں صدام کے حکومت کے بعد یہ کرالنگ طبقہ پیدا ہوا تھا کہ یہ کربلا کے بہت دور باہر سے ہی کرالنگ شروع کر دیتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ زیادہ احترام ہے، یا جوتے اتار کے چلے جانا یہ زیادہ احترام ہے۔ بلکہ ابھی پاکستان میں بھی ہے عقیدت مند، اہل سنت میں بھی ہیں باقاعدہ، کہ ہم رسول اللہ کے کتے ہیں، اور پھر ان کو کہتے تھے کہ آپ کتا بننے میں زیادہ تسکین ملتی ہے انسان کو، اور صرف کتا بننے میں یا کہلانے میں نہیں، بلکہ وہ کتے کی طرح کہتے تھے ہاؤ ہاؤ کرو، پھر پوری با جماعت لیڈر سمیت ہاؤ ہاؤ کرتے ہیں کہ رسول اللہ اور اللہ گواہ رہنا ہم کتے بن گئے ہیں۔ یہی کام بعضوں نے کربلا میں شروع کیا، وہ کراچی کا ایک عقیدت مند تھا، عقیدت مندوں کا لیڈر تھا، اور اس نے کتے لے کے گیا زیارت کے لیے، یعنی انسان قافلہ پورا، اور کربلا کے باہر سے ہی بھونکنا شروع کر دیا انہوں نے کہ امام حسین کے کتے آئے ہیں یہ. اس طرح عقیدت کو زیادہ انہوں نے کہا کہ تسکین ملتی ہے. عقیدت مند شریعت سے نہیں پوچھتا کہ عقیدت کی تسکین کے لیے شریعت نے کیا راستہ بتایا، عموماً دوسرے سوال کرتے ہیں کہ یہ کام جو کر رہے ہیں اس کی شرعی بنیاد کیا ہے. شریعت الگ داستان ہے، عقیدت الگ داستان ہے. عقیدت انسان کی اپنی ثوابدید پر ہوتی ہے، اپنے احساس پر ہوتی ہے کہ کس چیز سے آپ کو تسکین ملتی ہے. جو چیز آپ کو سکون دیتی ہے وہ آپ وہ استعمال کریں، اس طرح عمل کریں، آپ کو زیادہ اس سے سکون چین محسوس ہوگا. کربلا کے متعلق عقیدت کا جذبہ جب پیدا ہوا تو عقیدت نے تحریک کو روک لیا. کربلا کا تحریکی جو آئمہ نے آغاز کیا تھا، عزاداری ایک تحریکی بنیاد تھی، تحریک تھی، ایک موومنٹ تھی، ایک نہضت ہے ظلم کے خلاف، ستم کے خلاف، الہی نظام کے قیام کے لیے، یزیدیت کے خلاف، اور امر بالمعروف کی تحریک ہے، ایک نہضت ہے، موومنٹ ہے. آئمہ ہدا نے تحریک شروع کی. یہ تحریک کچھ خطوں میں تحریک ہی رہی، جیسے ایران میں یہ تحریک ہی رہی، اور اس تحریک سے یزید گرا، حکومت امامت و ولایت قائم ہوئی، اور ملت مجاہد و مبارز بنی، اور ہر ظلم کو روکنے کے لیے ہر میدان میں وہ لوگ جو کربلا سے نکل کر آئے، تحریک کا نتیجہ، تحریک عاشورہ و تحریک کربلا کا نتیجہ، نہضت عاشورہ کا نتیجہ، وہ لوگ میدان میں، ظلم کے میدان میں ڈٹے رہے اور ابھی تک ہیں. اور دوسری دنیا وہ بھی امام حسین سے جڑے ہوئے ہیں، وہ بھی کربلا کا اعتقاد رکھتے ہیں، امام حسین سے عقیدت رکھتے ہیں، لیکن عقیدتی لوگ ہیں، تحریکی نہیں ہیں، نہضتی نہیں ہیں. ان کا کام صرف امام حسین علیہ السلام سے منسوب کوئی بھی کام کر کے تسکین پانا ہے. کوئی بھی کام کریں، آپ ننگے پاؤں ہو جائیں، تسکین مل جائے، بس کافی، آپ کی عقیدت پوری ہو گئی، عقیدت راضی ہو گئی. اندر جو ضمیر ہے انسان کے، عقیدتی ضمیر، انسان کے کئی ضمیر ہیں یا ضمیر کی کئی حالتیں ہیں. ایک ہے فرض شناس ضمیر، وہ ضمیر جو انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہے، جو فرض شناسی کرتا ہے، اس کو تسکین ملتی ہے فریضہ انجام دینے سے. ایک انسان کے اندر عہد، وفادار ضمیر ہے، اس وفادار ضمیر کو تسکین ملتی ہے عہد پورا کر کے، وفا کر کے تسکین ملتی ہے. اسی طرح انسان کے ضمیر کی مختلف حالتیں ہیں. عقیدتی ضمیر وہ فریضہ سے تسکین نہیں پاتا، وہ رسم سے تسکین پاتا ہے، کہ اور رسم بھی جو خود اس نے اپنی تسکین کے لیے مقرر کی ہے، کہ میں اپنا حال یہ بناؤں. مثلا کتنے ایسے لوگ ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے احترام میں محرم میں شیو نہیں کرتے، ویسے سارا سال بلیڈ مارتے ہیں، محرم میں چھوڑ دیتے ہیں، یہ احترام ہے امام حسین علیہ السلام، اس سے اس کو تسکین ملتی ہے. اور یہ سارا سال جو بلیڈ مارتے ہو، اس سے جو آپ کو گناہ کا احساس ہوتا ہے وہ نہیں دل میں پیدا ہوتا. امام حسین علیہ السلام سے کے مطابق اپنا حلیہ نہیں بناتا. ہم سب کو پتہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا حلیہ کیا تھا، ریش کتنی تھی، داڑھی کتنی تھی امام حسین علیہ السلام کی، یہ تو سب کو پتہ ہے. کوئی مومن یہ نہیں کہہ سکتا کہ شیو کرتے تھے، کرتے تھے امام حسین علیہ السلام، لگتا ہے آپ کا نظریہ ہے کرتے تھے، نہیں کرتے تھے. امام حسین علیہ السلام کی داڑھی تھی، کتنی داڑھی تھی، بڑی داڑھی تھی، وہ بڑی داڑھی جو خون سے رنگین ہو کے سرخ ہو گئی، خضاب ہو گئی ساری داڑھی. کم از کم ایک عزادار کا حلیہ تو امام حسین جیسا ہونا چاہیے. یہ کیسی عقیدت ہے کہ امام کی طرح اپنے آپ کو بناتے نہیں ہیں، چونکہ جو امام نے کیا ہے اس سے عقیدت مند کو تسکین نہیں ملتی. امام حسین کو نماز سے تسکین ملتی ہے، امام حسین علیہ السلام کو اللہ کی بارگاہ میں مناجات سے تسکین ملتی ہے، امام حسین علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قیام سے تسکین ملتی ہے، امام حسین علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں مشکلات برداشت کرنے سے تسکین ملتی ہے، لیکن عقیدت مند کو اس چیز سے تسکین نہیں ملتی جو امام حسین نے کیا ہے، اس کو خود کڑی پہن کے تسکین ملتی ہے۔ کیوں کڑی پہن لے؟ چونکہ امام حسین علیہ السلام کے اہل البیت کو کڑیاں پہنائی گئی تھیں، تو آپ کو یہ چیز تسکین دیتی ہے، جو امام حسین نے کیا وہ کیوں نہیں تسکین دیتی آپ کو؟ امام حسین کے خیموں کو آگ لگا دی گئی، ہم بھی خیموں کو آگ لگائیں تاکہ مجھے تسکین ملے، یہ کہاں سے تسکین آپ نے ڈھونڈ لی ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا اور ائمہ ہدا نے اس قیام کو تحریک کی بنیاد قرار دیا، ظلم کے خلاف قیامت تک چلنے والی واحد تحریک جو وقفہ جس کے اندر نہیں ہے، کسی دور میں کوئی اس کو روک نہیں سکا، اس کا عنوان عزا رکھا، عزا حسینی، عزاداری جس کو ہم ترجمہ کرتے ہیں، عزاداری ایک تحریک ہے ائمہ ہدا کی قائم کردہ ظلم کے خلاف آمادگی کے لیے، لیکن عزاداری جذبے کے ساتھ ہوتی ہے اور عقیدت کے ساتھ ہوتی ہے، عقیدتی عزاداری تحریکی جذبہ نہیں پیدا کرتی اور نہیں ہوا، لہذا آپ عزاداری میں خاموشی دیکھتے ہیں ظلم کے خلاف اور مظلوم کی بابت، یہ عقیدتی عزاداری ہے۔ ہر وہ کام جو آپ کو تسکین دیتا ہے، جائز و ناجائز کو چھوڑ دو، عقیدت مند بالکل جائز و ناجائز کے چکر میں ہی نہیں پڑتا، وہ شریعت کے چکر میں نہیں پڑتا کہ کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، اس کے نزدیک ہر وہ چیز جس سے آپ کو تسکین ملتی ہے وہ جائز ہے، لیکن تحریک پابند ہے، تحریک پابند ہے تحریکی اصولوں کی، تحریکی مقاصد کی، تحریکی اہداف کی، تحریکی آداب کی پابند ہوتی ہے تحریک۔ شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے تحریک کی آفات لکھی ہیں، نزتوں کی، جو تحریکیں شروع ہوتی ہیں، حرکت، تحریک یعنی حرکت، معاشرتی سماجی حرکت جو معاشرے کو اٹھائے اور معاشرے میں تبدیلی لائے، یہ تحریک ہوتی ہے، معاشرے میں ایک بھرپور قیام کی حالت پیدا ہو جائے اور پھر جو فاسد نظام ہے اسے بدل دیا جائے، یہ تحریک ہے، یہ نہضت ہے، یہ موومنٹ ہے، اس کی آفات شہید مطہری نے ذکر کی ہیں۔ ایک آفت یہ ہے کہ یہ تحریک جب محض عقیدت میں اور رسم میں تبدیل ہو جائے، صرف ایک رسم بن جائے، تحریک نہیں رہتی، فقط ایک تسکین دہندہ عمل بن جاتا ہے جو اس کا کوئی آگے مقصد نہیں ہوتا، نصب العین نہیں ہوتا، اور صدیوں تک جاری رہے اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، لیکن تحریکوں کا نتیجہ نکلتا ہے، خصوصاً کربلا جیسی تحریکیں۔ اور یہ تحریک آج جو شکل اس نے اختیار کی ہے، اربعین کی، اس نے ایک نیا رنگ اختیار کیا ہے، لیکن غلبہ چونکہ عقیدت کا ہے، تحریکی غلبہ کم ہے، تحریکی عناصر اس میں مغلوب ہیں، اور تحریکی عناصر تقریباً عقیدتی اس جمعیت کے تحت تاثیر ہو کے یہ بھی وہی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں، اس وجہ سے تحریکی اربعین ابھی بننا باقی ہے اور تحریکی نتیجہ اس سے نکلنا باقی ہے، عقیدتی کام ہو رہا ہے، اور تحریک میں تجارت نہیں گھس سکتی، تحریک میں تاجر نہیں آتا، چونکہ تحریک نہ صرف نفع دیتی ہے بلکہ نقصان کرتی ہے، تحریک انسان کا وقت بھی لیتی ہے، تحریک انسان کے وسائل بھی لیتی ہے، تحریک انسان کے اموال بھی لیتی ہے، اولاد بھی لیتی ہے، تحریک تو قربانی کرواتی ہے انسان سے، عقیدت فائدہ دیتی ہے، عقیدت میں کاروبار ہو سکتا ہے، عقیدت میں بزنس ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں اس وقت دو بزنس دنیا میں ٹاپ پر ہیں، ایک آئی ٹی کا اور ایک عقیدتی بزنس، اس وقت یا ایلن ماسک اور بل گیٹس امیر آدمی ہیں، یا پھر یہ پیر مرشد لوگ اور عقیدت مند ذاکر خطیب، جو لوگوں کو عقیدتی مواد بیچتے ہیں، وہ الیکٹرانک مواد بیچتے ہیں، یہ عقیدتی مواد بیچتے ہیں، اس وجہ سے ان دونوں کے پاس زیادہ ثروت ہے، لیکن تحریکی وہ نہ، وہ ہمیشہ آدھے راہ میں رکے ہوتے ہیں، انتظار کر رہے ہوتے ہیں، آدمیوں کا بھی اور وسائل کا بھی انتظار میں لگے رہتے ہیں۔ تحریکیں قربانی مانگتی ہیں عزیزان، یہ خوبصورت ترین تحریک انسانی تاریخ کی کربلا ہے، جو کربلا سے شروع ہوئی ہے اور آج ہمارے عہد میں جس نقطے پر پہنچ گئی ہے وہ بہت اہم ہے۔ اربعین کی شکل میں، جیسے میں عرض کروں گا خطبہ دوم میں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خداوند تبارک و تعالی راہ امام حسین، مقصد امام حسین اور تحریک امام حسین میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالی ہمیں زندگی امام حسین و انصار حسین کی طرح اور موت بھی امام حسین و انصار حسین کی طرح عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، انا شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام و فاطمۃ الزہرا سیدات نساء العالمین والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ و سبتی الرحمہ و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی والحجت ابن الحسن القائم المنتظر المہدی، حجج اللہ علی عباده و امناؤه فی بلاده واللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین۔ عباد اللہ، اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں، تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسانی زندگی کے تحفظ کی تدبیر ہے، اور اسی تدبیر سے اللہ نے انسان کو محفوظ بنایا ہے، اس کے بغیر انسان غیر محفوظ ہے۔ تقوی انسان کی تمام سماجی زندگی، عملی زندگی، دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی کے لیے حفاظتی حصار ہے۔ جب بھی انسانوں نے تقوی ترک کیا، غیر محفوظ ہوئے، اور اس کے کئی تاریخی مظاہر و نمونے ہیں، سب سے بڑا نمونہ تو ہم خود ہیں، بے تقوی زندگی گزارنے والے، بے تقوی معاشرہ، بے تقوی حکمران، بے تقوی علماء، بے تقوی عوام، بے تقوی مسلمان، بے تقوی کلمہ گو، ہماری زندگی تقوی کے بغیر ہے اور غیر محفوظ ہے، نہ ہمارے ہاتھوں سے اور ہماری زبان سے کوئی محفوظ ہے اور نہ ہم محفوظ ہیں، نہ ہماری ناموس محفوظ ہے، نہ ہمارا دین محفوظ ہے، نہ ہمارا اعتقاد محفوظ ہے، نہ ہمارا نظام محفوظ ہے، نہ ہمارا ملک محفوظ ہے، نہ ہمارا سلسلہ کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. اس کی وجہ تقوی سے دوری ہے. تقوی سے ہم نے دوری اختیار کی ہے، جس وجہ سے یہ عدم تحفظ پیدا ہوا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کیفیت سے نکالنے کے لیے اہتمام کیا ہے. انبیاء و ائمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث اور منصوب فرمائے ہیں، تاکہ جب بھی بشریت تقوی سے دور ہو جائے انہیں واپس تقوی کے میدان میں لایا جائے اور انہیں تحفظ دیا جائے. تقوی کے لیے سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام نے قیام کیا. چونکہ امت غیر محفوظ ہوئی ہے، بے تقوی امت اور بے تقوی اس کے پیشوا جن پر یزید حاکم ہو گیا، یزید حکمران بن گیا، یہ غیر محفوظ امت میں ہوتا ہے کہ اس کا حکمران فاسق ہو، فاسق ظالم ہو، ستمگر ہو اور لوگ اس کے تابع ہوں، لوگ اس کی امارت و حکومت کو مانتے ہوں. یہ امت کے غیر محفوظ ہونے کی اور جمعیت کے غیر محفوظ ہونے کی علامت اور نشانی ہے. امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے اس غیر محفوظ امت کو، بے تقوی امت کو اٹھایا، جگایا، قیام کے لیے آمادہ کیا. اور ائمہ ہدا علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کے قیام کو ایک عالمی ابدی تحریک بنا دیا انسانیت کے لیے، جو ہمیشہ انسانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے قیام کرائے گی. اس کی بنیاد میں، اس تحریک کی بنیاد میں ہی، جیسا سید الشہداء علیہ السلام نے خود فرمایا کہ اصلاح امت شامل ہے، احیاء امت اور اصلاح امت شامل ہے، اماتہ بدعہ اور احیاء سنت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے مقاصد میں سے امام نے قرار دیے. اور یہ تحریک صدیوں سے جاری ہے اور آج ہمارے دور میں، اس نسل کے دور میں ہے. آج بہت اہم دن ہے اس تحریک کے حوالے سے، اربعین، اور خصوصاً انقلاب اسلامی کے نتیجے میں ایک رخ، جس طرح عزاداری نے، کربلا نے امام خمینی کو جہت دی، امام خمینی نے اپنی قوم کو جہت دی، اور حقیقی حسینی عزاداری کے ذریعے یزید سرنگون ہوا، اسی کا نام عزا ہے، تکرار کربلا، یزید کے خلاف قیام اور ظلم کے خلاف قیام. انقلاب نے جس طرح لوگوں کے سامنے دین کی جہات مشخص، معین، متعین کی ہیں، اسی طرح عزاداری کو بھی ایک جہت دی ہے، ایک رخ دیا ہے. اور آج الحمدللہ اس انقلاب کی برکت سے جو کچھ بھی دنیا کو نصیب ہوا ہے، شعور کی بات ہے کہ اتنا لوگوں کے اندر شعور ہو کہ یہ اس انقلاب کا نتیجہ ہے. چونکہ اکثر لوگوں کی عمر اتنی نہیں ہے، انقلاب کو گزرے ہوئے کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا، 46-47 سال ہو گئے ہیں، نصف صدی ہے، لیکن جوان نسل تو 46-47 سال کی نہیں ہے. اور جو لوگ 46-47 سال سے زیادہ عمر رکھتے ہیں، 60-70 سال، انہیں دونوں عہد یاد ہیں، انقلاب سے پہلے کا تشیع، انقلاب سے پہلے کا عالم اسلام اور انقلاب کے بعد کا عالم اسلام اور تشیع. اگر ان کے حافظے میڈیا اور موبائل نے خراب نہیں کر دیے اور ان میں گنجائش ہے، پرانے واقعات نظر میں ہیں، وہ زمانہ تو اندازہ ہوگا کہ اس وقت کیا تھے اور آج کیا ہے۔ یہ مضمون تکرار ہونا چاہیے نئی نسل کے لیے، چونکہ انہوں نے دیکھا نہیں ہے، انہیں بتایا جائے، انہیں یہ تاریخ پڑھائی جائے۔ اس میں سے اس وقت کیسے ہوتی تھی، زیارت کیسے ہوتی تھی، صدام کی حکومت تھی اور زیارات پہ جا کر لوگ کیا کرتے تھے، جن لوگوں نے اس زمانے میں زیارات کی ہیں انہیں اندازہ ہے۔ اس وقت کے زائرین، مجھے خود توفیق ملی اس وقت زیارت کی، تو بخوبی اندازہ ہے حرم کی حالت کیا تھی، زائرین کے ساتھ کیا ہوتا تھا، عراقی شیعہ کیا کس رنگ میں رہ رہے تھے، باہر سے آنے والے کیسے رویہ تھا ان کے ساتھ، بہت ہی خوفناک ایک منظر تھا۔ اس زیارت میں مجھے توفیق تھی، میں نے خود کیمرہ، مووی کیمرہ چھوٹا اینڈی کیم ساتھ رکھا ہوا تھا اور پوری فلم بنائی ساری زیارات کی، جو ابھی مدفون ہے کسی قبر میں، اس کو نکال کے دیکھیں تو ایک پوری تاریخ، آپ جنہوں نے نہیں دیکھا وہ دور اس فلم میں پورا دیکھ سکتے ہیں، چونکہ خلہ کی مثلاً کاظمین، سامرہ اور کربلا، نجف کے اطراف، کوفہ، جہاں جہاں ہمیں موقع ملا، مختصر جانے کا اجازت نہیں تھی لیکن پھر بھی ہم نے محتاط ہو کے کر لیا، وہ فلم بندی کر لی تھی۔ وہ خود ایک بہت بڑی دستاویز ہے تاریخی ان لوگوں کے لیے، جو اور لوگوں نے بھی بنائی ہیں، یعنی کہ صرف میں نے بنائی ہے، اور لوگوں نے بھی بنائی ہیں، لیکن چونکہ یہ ہمارے پاس ہے اس لیے میں اس کا اظہار کر رہا ہوں۔ اگر یہ اس کھدائی میں نکل آئے اور تدوین ہو کے، ایڈٹ ہو کے لوگوں کو دکھائی جائے کہ اس وقت کیا منظر تھا اور آج کیا منظر ہے، اس وقت اربعین کیسے ہوتا تھا، آج اربعین کیسے ہوتا ہے۔ آج اربعین میں الحمدللہ ملینز افراد پوری دنیا سے شرکت کرتے ہیں، اور قدیم سے ایک علماء نجف نے ایک سنت قائم کی، مشق یہ کی، اور وہ آج ایک عمومی روش بن گئی ہے، جیسے عربی میں مشق یہ کہتے ہیں اور پاکستان میں مشی کہتے ہیں اس کو۔ مشی کا معنی آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، مشق یہ چلنے کو کہتے ہیں، مشق یہ چلنے کو، واک کو، جس طرح آپ جلوس نکالتے ہیں چلتے ہیں جلوس کے ساتھ ساتھ، ریلی، اس کو مش یہ کہتے ہیں۔ مش یہ میم کے اوپر زبر پڑنی ہے، پھر شین اور یہ دونوں ساکن رکھنے ہیں، ان کے اوپر زبر زیر پیش نہیں پڑنی، مشی نہیں ہے، مش یہ، شین اور یہ دونوں کو تلفظ کریں، میم پر زبر پڑھ کے شین اور یہ کو ساکن رکھیں تو تلفظ بنے گا مشق کرتے تھے، یعنی واک کرتے تھے، چلتے تھے عقیدت کے، یہ عقیدت کا سفر تھا ان کا، کہ اس طرح زیادہ تسکین ہوتی ہے کہ ہم پیدل نجف سے کربلا جائیں گے، بعض ننگے پہنچ جاتے تھے جوتے اتار کے، یہ خود عقیدت مندوں کی تسکین کا ایک عمل تھا، کہ اس سے ان کو زیادہ سکون ملتا تھا کہ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، چلو ننگے پیر ایک زیارت ہی کر لیں جا کے۔ چھالے پڑتے تھے، پھر ان چھالوں سے اور زیادہ لطف اندوز ہوتے تھے کہ ہمیں عقیدت کے راہ میں چلتے ہوئے پاؤں پہ چھالے پڑ گئے۔ باہر کے بھی اس زمانے کا منظر تھا، اور مختصر لوگ جاتے تھے، اکا دکا چند لوگ علماء ہی زیادہ جاتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ جب صدام کا زمانہ ختم ہوا تو اس کو ایک وسعت ملی، اور اب وہ ایک بہت بڑے عالمی اجتماع میں یہ زیارت اربعین کربلا تبدیل ہو چکی ہے۔ لیکن اس زیارت اربعین کربلا میں ہم دیکھیں، گزشتہ دو سالوں سے، اس سال آج ہے، البتہ یہ مشق ایک دن صرف 20 صفر کو نہیں ہوتی، بلکہ یہ شاید 15 دن پہلے شروع ہو جاتی ہے اور اربعین تک جاری رہتی ہے، پھر اربعین پہ اختتام ہو جاتا ہے اس کا۔ ایک ہی وقت میں سارے لوگ اکٹھے نہیں ہوتے، کچھ پہلے جاتے ہیں واک کر کے واپس آ جاتے ہیں، کچھ بعد میں۔ جو لوگ جاتے ہیں وہاں پر ان کی خاطر مدارات ہوتی ہے راستے میں، ان کو پھل فروٹ دیا جاتا ہے، مختلف چیزیں کھانے پینے کی ان کو دی جاتی ہیں، ماساج کیا جاتا ہے، کباب، باربیکیو اور ہر طرح کا نعمت من و سلوا ان کے لیے راستے میں زائرین کی خدمت کرتے ہیں، عراقی بھی اور باہر یہاں سے پاکستان سے بڑے بڑے لوگ سامان لے کے جہاز بھر کے لے جاتے ہیں اور وہاں زائرین کے لیے، اسی طرح ملک بھر سے آتے ہیں، دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، ایرانی سب سے زیادہ سٹال لگاتے ہیں کھانے کے اور خدمت کے، اور ایک بڑا اچھا ماحول بن گیا ہے۔ لیکن گزشتہ 2 سالوں سے جو اربعین ہو رہا ہے، اس میں اگر ہم غور کریں تو عقیدت والا پہلو تو بہت عمدہ اور نمایاں ہے، چونکہ سختیوں کے باوجود ملینز لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو عقیدت ہی ان کو لے کر آتی ہے، لیکن اس عقیدت بھرے اجتماع کے اندر اب حقیقت کو جستجو کریں، تلاش کریں کہ کربلا کی یاد میں اور کربلا کی جانب یہ سفر ہوتا ہے، اور یہ سفر ایسے وقت میں ہو رہا ہے کہ جب غزہ میں قیامت برپا ہے، غزہ میں درندگی، روزانہ بھوکے پیاسے بچوں کو جو بھوک کی وجہ سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے ہیں، صرف چمڑی اور ہڈیاں بچی ہیں ان کی، اور ان کے اوپر پھر بم آ کے گرتا ہے، اور یہ اعداد و شمار اور یہ تصویریں روزانہ سارے دیکھتے ہیں، اور کربلا ظلم کے خلاف قیام کا نام ہے، عزاداری ظلم کے خلاف قیام کی مشق ہے، اور اربعین ظلم کے خلاف قیام گاہ قبلہ گاہ میں حضور ہے، عہد کرنا ہے مظلوم کے حق میں اور ظالم کے خلاف، لیکن یہ دونوں سال اربعین ہو رہا ہے اور اس میں نہ ظالم کی طرف کوئی نشانہ ہوتا ہے، نہ ظالم کی طرف کوئی شعار جاتا ہے، اور نہ ہی مظلوم کے حق میں کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے۔ یہ جتنا کھانا پینا اور اربوں روپے کا ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، نجف سے کربلا تک بیچ میں قدم قدم پر ہر تنظیم، ہر خیر، ہر مومن اس کی یہ خواہش ہوتی ہے، عراقی، ایرانی، پاکستانی، ہندوستانی، عرب، خلیجی، یورپی ممالک سے آئے ہوئے اپنی اپنی بساط کے مطابق ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر وہاں خدمات زائرین کو پیش کرتے ہیں، لیکن اس ساری خدمات کے اندر بھوکے فلسطینی کسی کو یاد نہیں آتے، وہ بھوکے بچے جو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ کربلا میں جا کر آپ دسترخوان بچھائیں اور کربلا سے تھوڑے سے فاصلے پر ایک نئی کربلا ہے غزہ، جہاں پر بھوک ہے، جہاں پر افلاس ہے، آپ سبیل لگاتے ہو، آپ وہاں پر راشن دیتے ہو اس یاد میں کہ کربلا میں پانی بند کر دیا گیا تو ہم پانی پلائیں، کربلا میں کھانا نہیں دیا گیا تو ہم کھانا کھلائیں، اس سے آپ کی عقیدت کو تسکین ملتی ہے۔ لیکن عزیزان، یہ سب کچھ اہتمام صرف عقیدت کی تسکین کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ ایک حقیقت کے لیے تھا، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی یہ کربلا کا منظر تکرار ہو، آپ حجاز اور کوفہ میں نہ بیٹھے رہیں۔ جب وقت آ جاتا ہے کربلا کا، تو اس وقت عقیدت مند احرام باندھ کے اپنی تسکین عقیدت کے لیے احرام باندھ کے حج کر رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے حج کے احرام کھول دیے ہیں، احرام باندھنا عقیدت احرام باندھ بندوا رہی ہے، عقیدت کہہ رہی ہے کہ حج کا موسم ہے اور آپ کو حج کرنا ہے، اور حقیقت کہہ رہی ہے کہ احرام کھولنے کا وقت ہے، قیام کا وقت ہے، اس وقت احرام باندھ کے طواف کا وقت نہیں بلکہ حرمتیں بچانے کا وقت ہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم کی آیت ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس سے آپ سمجھیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا ہم کر رہے ہیں، عقیدتیں ہماری کدھر جا رہی ہیں اور فریضے ہمارے کدھر ہیں، کربلا ہمیں کہاں لے جانا چاہتی ہیں، ہم کربلا کو کدھر لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ یہ آیہ کریمہ بہت اہم ہے، اس میں سورہ مبارکہ توبہ کی یہ آیا 19 ہے، سورہ توبہ آیا 19 میں، اس کو گھر میں جا کے پھر تفصیل سے اور تسلی سے پڑھ لینا اس آیا کو، اور غور و فکر کرنا کہ یہ آیا کیا کہہ رہی ہے اور لوگ کیا کر رہے تھے. سورہ توبہ آیا 19 میں ہے، اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک ہم الفائزون. اس آیت میں ہے کہ کچھ لوگ حرم خدا میں حج کے موقع پر زائرین بیت اللہ کو کھانا کھلاتے تھے، پانی پلاتے تھے، اور زائرین کی خدمت کرتے تھے یہ، اور کچھ لوگ جہاد میں مصروف تھے اور دن رات اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے تھے، مالی جہاد، جانی جہاد، شہادتیں ان کو ہو رہی تھیں اور وہ مصیبتیں اور مشقتیں اللہ کی راہ میں برداشت کر رہے تھے. اس وقت ایسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے مکہ میں اور مدینہ میں، ایسے لوگ تھے جو یہ تقابل کر رہے تھے کہ افضل کام کیا ہے. وہ لوگ جو زائرین کی خدمت کرتے تھے، ساقی تھے حجاج کے، کھانا دینے والے تھے، ان کے لیے رائش کا انتظام کرنے والے تھے، مختلف ان کو خدمات اور سروسز پیش کرتے تھے، ان کا اور ان کے حامیوں کا یہ اعتقاد تھا کہ سب سے افضل ہم ہیں، سب سے برتر عمل ہم کر رہے ہیں چونکہ ہم زائرین کی خدمت کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے انہوں نے ان لوگوں کی برتری کا اعلان کیا کہ اس وقت قوم کے ہیرو یہ ہیں جو زائرین کو سنبھالتے ہیں اور اللہ کے ہاں اجر ان کا بہت عظیم ہے، زائرین کی خدمت کرنا، زائرین کو کھانا کھلانا، پانی پلانا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ یہ کیا سوچ ہے تمہاری، اجعلتم سقاية الحاج و عمارة المسجد الحرام، مسجد الحرام کی تعمیرات کرانے والے، مسجد الحرام کی مرمتیں کرانے والے، مسجد الحرام کے لیے خدمت کرنے والے اور حاجیوں کو پانی پلانے والوں کو تم برابر قرار دیتے ہو ان لوگوں کے، کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور جو اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آخرت پر، اور تمام وقت اللہ کی راہ میں مصروف ہیں، جہد و کوشش کر رہے ہیں، کیا تم زائرین کی خدمت کرنے والوں کو ان مجاہدین کے برابر سمجھتے ہو؟ آپ یہ ایک جیسے ہیں؟ اللہ کا فرمان ہے لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہے، زائرین کے خدمت گزار اور مجاہدین یہ برابر نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ نے ظالموں کو ہدایت بھی نہیں کرنی. یعنی یہ ظلم ہے کہ کعبے کے خدمت گزاروں کو مجاہدین کے برابر قرار دینا اور زائرین بیت اللہ کے پانی پلانے والوں کو، کھانا کھلانے والوں کو مجاہدین کے برابر یا مجاہدین سے افضل قرار دینا، یہ ظلم ہے اور اللہ ظالم کو ہدایت نہیں کرتا. اللہ نے ظالمین کو ہدایت نہیں کرنی. ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، جو ایمان لائے ہیں، جنہوں نے ہجرت کی ہے، اللہ کی راہ میں تکلیفیں دیکھی ہیں، دکھ سہے ہیں، جہاد کیا ہے فی سبیل اللہ بے اموالہم و انفسہم، جنہوں نے شہادتیں پیش کی ہیں، اپنا مال لٹایا، اپنے گھر بار برباد کروائے ہیں، اعظم درجتن عند اللہ، ان کا درجہ اللہ کے نزدیک بہت بالا تر ہے، بہت عظیم تر ہے. یہ ہے اللہ کے نزدیک بلند لوگ، نہ وہ جو آپ نے خود اپنی فضیلت کے لیے ایک نظام قرار دیا ہے، بھلے اگر جہاد نہ ہو، اگر فلسطین میں بھوکے نہ ہوں، تو بہترین کام ہے زائرین کی خدمت کرنا۔ اور یہ زائرین جو عموماً زیارات پہ جاتے ہیں، ان میں غریب لوگ ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر امیر لوگ ہوتے ہیں، زیادہ تر تاجر، زیادہ تر سرمایہ دار، زیادہ تر یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس آنے جانے کا کرایہ بھی ہے، جن کے پاس اپنی زندگی آسودہ بھی ہے۔ ان لوگوں کو کھانا کھلانا کربلا میں، اور پھر اجر بالا کی توقع رکھنا، اور فلسطین کے بھوکے بچے کو نظر انداز کرنا، اور وہاں کے ان زخمیوں کو نظر انداز کرنا، اور ان کے لیے آواز تک نہ اٹھانا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانے یہ برابر نہیں ہے جو جہاد کرتے ہیں راہ خدا میں۔ اس لیے اربعین اگر عقیدتوں کی تسکین کا فقط منبع بن جائے، مرکز بن جائے، پھر یہی کام ہوگا، اور یہ لوگ افضلیت کا دعویٰ رکھیں گے۔ لیکن قرآن کہتا ہے مجاہدین افضل ہیں، اور مجاہدین کے ساتھ دینے والے افضل ہیں، اور مجاہدین پر مال صرف کرنے والے افضل ہیں، مجاہدین کے تقویت کرنے والے، نصرت کرنے والے افضل ہیں۔ اس کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے، یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم۔ یہ جو مجاہدین کے ساتھ ہیں، مجاہدین کے ہمراہ ہیں، اور مجاہدین بن کر اللہ کی راہ میں قیام کیے ہوئے ہیں، ان کے لیے بشارت ہے، ان کے لیے رحمت ہے، ان کے لیے رضوان ہے، ان کے لیے جنت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر رکھی ہے۔ عزیزان، کربلا ہی قبلہ شعور ہے، کربلا سے ہی بشریت کو نجات کا راستہ ملنا ہے۔ یہ بات میں نے کی ہے ایک اشرہ مفصل میں، اور کتاب بھی چھپ گئی ہے عاشورہ بعنوان مکتب، اس میں یہی بیان کیا ہے کہ کربلا کی زیارت کا فلسفہ کیا ہے۔ اتنی تاکید رسول اللہ کی زیارت کی نہیں ہے، اتنی تاکید امیر المومنین کی زیارت کی نہیں ہے، اتنی تاکید کسی امام کی زیارت کی نہیں ہے، کسی نبی کی زیارت کی نہیں ہے، جتنی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی ہے۔ یہ عقیدتی زیارت نہیں، تحریکی زیارت ہے، نہضتی زیارت ہے، جہادی عمل ہے زیارت امام حسین کرنا، امام حسین علیہ السلام کے مزار پہ جانا، اربعین پہ جانا۔ اور یوں نہیں کہ فقط وقت مختص ہے اربعین کو جائیں یا فلاں دن جائیں، سارا سال، عمر بھر جائیں، جب وقت ملے جائیں۔ لیکن اب جب کہ ماحول بن گیا ہے اربعین کا، وہاں جائیں، لیکن وہاں صرف زائرین کی خدمت کر کے اجر نہ کمائیں۔ اللہ فرماتا ہے مجاہدین کا ساتھ کھڑے ہو کر اجر کمائیں، کہ اعظم و درجہ میرے نزدیک۔ اگر اللہ سے کوئی اجر چاہیے تو اللہ نے مجاہدین کی مدد اور مجاہدین کی نصرت کے اندر اجر رکھا ہے۔ اور آج ساری اسلامی اور تشیعوں کی ساری مدد فلسطین کی طرف جانی چاہیے، چونکہ فلسطین کو دشمنوں نے، ظالموں نے گھیر کے اور اس کو کھنڈر بنا دیا۔ ہر روز، آج میں آنے سے پہلے جب خبر پڑی تو لکھا ہوا تھا کہ ابھی تک، یعنی جمعے سے پہلے تک، 36 بچے شہید ہو چکے ہیں آج جمعہ کے دن۔ اور روزانہ مسلسل بلا وقفہ یہ عمل جاری ہے، اور اس کے اوپر خاموشی، حج ہوتا ہے خاموشی کے ساتھ، حج پہ فلسطین کی حمایت نہیں ہوتی، چونکہ صہیونی دوست آل سعود سعودیہ پر اور کعبہ پر مسلط ہیں، وہ نہیں کرنے دیتے، مشرکین سے برات نہیں کرنے دیتے، ظالم کے خلاف بات نہیں کرنے دیتے۔ لیکن کربلا میں کون روکتا ہے ہمیں؟ نجف میں کون روکتا ہے؟ کون سی نامرئی طاقت ہے، کون سی ایسی پاور ہے جو اربعین میں بھی ظلم کے خلاف نہیں بولنے دیتی، اربعین میں بھی فلسطین کے لیے آواز نہیں اٹھانے دیتی؟ لگتا ہے وہی طاقت جو آل سعود کے اوپر مسلط ہے، گویا عراق پر بھی اس کا سایہ پڑا ہوا ہے۔ ہمیں پتہ ہے عراق امریکہ کے ہاتھ میں ہے، عراقی قیادت امریکہ سے متاثر ہے، اس کے دباؤ میں ہے۔ اور جب اسرائیل نے ایران کے خلاف عراقی سرزمین استعمال کی تو انہوں نے، عراقیوں نے اجازت دی، اور حشد شعبی کو غیر مسلح کرنے کا امریکہ کا منصوبہ، حزب اللہ اور حشد شعبی کو یہ امریکی حکومت کو، امریکی قیادت کو سونپا گیا ہے، اور وہ اب بھی اس منصوبے پر کام کر رہے ہیں۔ شاید اربعین کے ہی منتظر تھے، اربعین کے بعد یہ کام کرنے والے ہیں. یہ امریکی منحوس سایہ عراق کے اوپر پڑا ہوا ہے اور اربعین کو بھی متاثر کر رہا ہے. قطعاً جس حج میں ظلم کے خلاف اور برات مشرکین نہ ہو, قرآن کہتا ہے وہ حج نہیں ہے, وہ چکر ہے تمہارے. اور اگر زیارت امام حسین علیہ السلام میں آپ جا کے فروٹ کھا آئیں, باربیکیو کھا آئیں, کباب کھا آئیں اور پالش بوٹ کروا آئیں اور ماساج کروا کے آ جائیں, لیکن فلسطین کے لیے آواز نہ اٹھائیں, یہ زیارت کربلا نہیں ہے, یہ تفریحی تجارتی سفر ہے آپ کا. اللہ کے نزدیک اجر ہے جو آج کی کربلا میں موجود ہے. آج کے مقصد کربلا کی خاطر قیام کیے ہوئے ہے جو مجاہدین کے ساتھ ہے اور جو مجاہدین کی تقویت کر رہا ہے. ایک حج اور ایک اربعین قضیہ غزہ کو ختم کر سکتے ہیں, ظلم کو بند کروا سکتے ہیں. یہ ایک اربعین حج سے زیادہ جمعیت اربعین پر ہے, اور اگر یہ سارے ایک دن رات رک جائیں وہاں پر کہ جب تک غزہ میں جنگ بند نہیں ہوتی ہم ادھر کربلا میں بیٹھے ہیں, کچھ بھی نہ کریں, صرف کربلا میں 24 گھنٹے مزید رک جاؤ آپ, یہ جنگ رک جائے گی, یہ احتجاج ہوگا, یہ آپ کی آج کی کربلا میں شرکت ہوگی اور یہ آج کے مشق ہوگی امام حسین علیہ السلام کی سرمشق کے مطابق. لیکن تسکین عقیدت کے لیے جا کر اور کباب روٹی کھا کے اور باقی خدمات زائرین کی جو خدمات دے رہے ہیں وہ اپنے لیے خوش ہو جائیں کہ فلسطین میں بچے بھوک سے مر رہے ہیں اور میں یہاں پر ایک زائر کو جس کے پاس خود جیب بھرا ہوا ہے ڈالروں سے جس کا, میں اس کو کباب بنا کے مفت کھلا رہا ہوں اور اللہ مجھے عظیم اجر دے گا. پہلے قرآن پڑھ کے دیکھو کہ اعظم و درجہ اور اجر اللہ نے رکھا کس کے لیے, کہاں رکھا ہے, وہاں پر اپنی توانائیاں ساری صرف کرو. اللہ تبارک و تعالی توفیق دے تمام عزاداران کو, تمام علماء کو, تمام مجاہدین کو خداوند تعالی, تاکہ اس غزہ کو, فلسطین کو ظلم و ستم سے نجات دے سکیں. پروردگارہ غزہ کے مظلوموں کی مدد فرما اس کربلائے عصر میں. پروردگارہ ان کمزور, نحیف, بھوکے, پیاسے بچوں کی مدد فرما, امت اسلامیہ کو بیداری و شعور عطا فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما, امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما, مجاہدین اسلام کو نصرت و غلبہ عطا فرما, رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما, انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما. خدا بندہ ان مظلوم فلسطینیوں کی مدد کے لیے اس ملت کو بیداری و شعور عطا فرما. خدا بندہ ان بیداری اور شعور کے ساتھ ان کو جرت و حمیت و جرت و شجاعت عطا فرما. خدا بندہ مملکت پاکستان کی حفاظت فرما, اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما, ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما, ملک کے اندر فتنہ فساد, فرقہ واریت, دہشت گردی پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما, ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما. پروردگارہ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما, ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ہو اللہ احد, اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.